مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار به فضل خدا از خدمت
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. آج 4 جون امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی 32ویں برسی ہم منا رہے ہیں. یہ امام خمینی کون ہے؟ امام خمینی ایک ایسی شخصیت ہے کہ جنہوں نے ایسے دور میں انقلاب برپا کیا جب دنیا دو بلاکس میں تقسیم تھی، ایک طرف لبرلزم تھا، ایک طرف کمیونزم تھا. دونوں باطل نظریات تھے اور ان دونوں باطل نظریات کے بیچ میں امام خمینی نے نظریہ دین کو پیش کیا اور اس نظریے کو زندہ کیا جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ دین سیاست سے جدا ہے. لیکن امام خمینی نے دین کو عملی میدان میں لا کر ایک اسلامی حکومت قائم کر کے یہ ثابت کر دیا کہ دین دراصل سیاست سے جدا نہیں بلکہ دین عین سیاست ہے. آج امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی برسی کے موقع پر ہم مسئلہ فلسطین کو ڈسکس کریں گے. مسئلہ فلسطین جس کو امام خمینی نے علاقائی مسئلے سے اٹھا کر عالمی مسئلہ بنایا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر کے اندر مسئلہ فلسطین کے حوالے سے جو تحریکیں چل رہی ہیں اس کے پیچھے جو آئیڈیالوجی ہے وہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے. اور آج حالیہ دنوں میں جو غزہ کے اندر مارکہ پیش آیا ہے جس میں فلسطینیوں کی جیت ہوئی ہے، اس جیت کے پیچھے بھی امام خمینی کی وہ بصیرت، امام خمینی کی وہ اسٹریٹجی جو امام خمینی نے فلسطینیوں کے لیے دی تھی اور فلسطین کے مسئلے کے لیے دی تھی، اس میں ہمیں وہ ثابت ہوتی ہوئی نظر آئی ہے کہ وہ اسٹریٹجی کامیاب ترین اسٹریٹجی تھی. آئیے آج ہم اس پروگرام کے اندر مسئلہ فلسطین امام خمینی کی نگاہ سے جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس حوالے سے ہم نے پینل بلایا ہے. میں آپ کے سامنے اس پینل کا انٹروڈکشن کروا رہا ہوں اور اس کے بعد ہم اس گفتگو کا آغاز کریں گے. ہمارے درمیان موجود ہیں پروفیسر آصف نقوی صاحب، آپ جو ہیں وہ کینٹ کالج سے وابستہ ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے درمیان موجود ہیں ڈاکٹر صابر ابو مریم، آپ کا تعلق فلسطین فاؤنڈیشن سے ہے. ہمارے درمیان موجود ہیں جناب محمد حیدر صاحب، آپ لیکچرار ہیں گورنمنٹ ڈگری کالج مراد میمن گوٹ کے. پروفیسر بیدار جعفری صاحب، اور آپ جو ہیں وہ منسلک ہیں گورنمنٹ ڈگری کالج کماڑی سے. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے درمیان موجود ہیں جناب پروفیسر مہدی حسن صاحب، اور آپ کا تعلق عبداللہ ہارون روڈ کالج سے ہے، اور ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم اپنے مسئلے کی جانب بڑھیں جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ مسئلہ فلسطین امام خمینی کی نگاہ میں، ہم چاہیں گے کہ مسئلہ فلسطین کے حوالے سے مختصراً ڈاکٹر صابر ابو مریم صاحب جو ہیں وہ گفتگو کریں، اور مسئلہ فلسطین اس کی بنیاد کیسے پڑی اور یہ کیسے وجود میں آیا مسئلہ، اس کے اوپر مختصراً آپ گفتگو کریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو منتظمین کو جعفر تیار لائبریری کے جو انتظامیہ ہے، جو دوست ہیں، ان کا شکریہ اور ان کی تحسین کرتا ہوں کہ اس خاص موضوع پر اس طرح کا ایک خوبصورت محفل انہوں نے سجائی ہے. اور اسی کے ساتھ دیکھیں، مسئلہ فلسطین کے بارے میں جب بات کی جاتی ہے تو خلاصتاً اور مختصراً اس کی ایک واضح تاریخ اس وقت موجود ہے، اور جدید دنیا کے اندر اس وقت جو اویئرنیس بڑھتی چلی جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان تک اس کا پیغام پہنچ رہا ہے، اور یہ باتیں کھل کر اب سامنے آ چکی ہیں کہ کس طرح سے برٹش امپائر نے امریکہ کے ساتھ مل کر، یورپی طاقتوں کے ساتھ مل کر سرزمین فلسطین کو ہتھیانے کے لیے وہاں پر ایک ایسی ناجائز ریاست کو قائم کیا جس کے ذریعے وہ اپنا کالونیل سسٹم اس پورے خطے کے اندر کنٹینیو رکھنا چاہتے تھے، اور ابھی بھی ان کی کوششیں اسی طرح کی. اور پھر جس کو بنایا انہوں نے اسرائیل، اس کے لیے بھی ایک تھیوری انہوں نے انٹروڈیوس کی کہ جو گریٹر اسرائیل کی تھیوری تھی، جس کے مطابق ان کو نہ صرف فلسطین پر قابض رہنا تھا بلکہ فلسطین سے نکل کر انہوں نے جتنی بھی مسلم عرب ریاستیں تھیں خطے کی مغربی ایشیا کے اندر، ان کو قبضہ کرنا تھا. اور ابھی اگر آپ دیکھیں لیٹسٹلی تو گریٹر اسرائیل کے نقشے جو گوگل پر بھی اب آتے ہیں سامنے، تو اس میں بھی اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو ہمیں ملتا ہے کہ ان کی سرحدیں مکہ مدینہ کے اطراف، اور اسی طرح کچھ ایران کے علاقے، کچھ عراق کے، اور افغانستان سمیت پاکستان کی سرحدوں تک ان کا ایک، یہ ایک فارمولا تھا، یہ ایک منصوبہ تھا جس کے لیے انہوں نے फ़लस्तीन की ज़मीन का इंतखाब किया, और उसको करने के लिए उन्होंने सहूनियों ने अपनी मजहबी फ़िक्र का भी इस्तेमाल किया, मजहब के भी उन्होंने आड़ ली, और कुछ झूठ पर मबनी बुनियाद को, कुछ आइडियोलॉजीज़ को बनाकर, जैसा कि कहा जाता है कि उनके खिलाफ होलोकॉस्ट हुआ या मुजालिम हुए, इसके ऊपर ये भी तहकीक मौजूद है कि उन सब के पीछे जो जुल्म वो बयान करते हैं अपने आप को मजलूम बनाने के लिए, ख़ुद उनके अपने ही यहूदियों का हाथ था। वो ये चाहते थे कि ये इस तरह की चीज़ें हों और दुनिया में हम इनको मजलूम बनाकर अपने उस मकसद की तरफ आगे बढ़ें जो उन्होंने 1948 में इसराइल की शक्ल में किया। बहरहाल ये एक ऐसा मुख्तसर अगर बयान किया जाए तो इसको इसी तरह से मैं समझता हूँ कि जो बेलफोर डिक्लेरेशन आज से 100 साल पुरानी अगर हम तारीख को देखें, बहुत पीछे ना जाएं, तो बेलफोर डिक्लेरेशन से ये मसला शुरू होकर और फिर यूनाइटेड नेशन के अंदर जब इसको डाला गया तो 29 नवंबर 1947 को करारदाद नंबर 181 के ज़रिए उन्होंने इसको तकसीम कर दिया और फ़लस्तीन के अंदर ही सहूनियों के लिए एक रियासत कायम कर दी और दूसरी तरफ कहा कि फ़लस्तीन कायम होगा। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो आलमी इदारा उस वक्त ये नाइंसाफ़ी पर मबनी फ़ैसला कर रहा था उसने इसराइल तो कायम करवा दिया, लेकिन फ़लस्तीनी आज भी अपनी ही सरजमीन पर बेघर हैं, बेसरोपा हैं, और उनकी मजीद उनकी ज़मीनों को हथियाया जा रहा है। लिहाजा मसला फ़लस्तीन की बुनियाद को अगर हमें देखना है तो ये 1917 से लेकर 1947 तक का ज़माना भी अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि हमें समझने में काफ़ी मदद मिलती है कि किस तरह ब्रिटिश अम्पायर का किरदार रहा, किस तरह अमेरिका ने इसके अंदर सपोर्ट की, खुद अमेरिका के अंदर जो सहूनी लॉबी थी जिसको यहाँ के सहूनी इस्तेमाल कर रहे थे, किस तरह उन्होंने आगे आकर इस मामले को किया, और मकसद यही था कि वो इसको ग्रेटर इसराइल की तरफ ले जाएं, इस खित्ते पर कंट्रोल करें, क्योंकि इस खित्ते की जो अहमियत थी उसमें एक जुमला ही कहूँगा, क्योंकि जिस तरह आपने कहा मुख्तसर कि फ़लस्तीन का जो इलाका है तीन बर आदमों को मिलाता है, यूरोप है, अफ्रीका है, एशिया है, और एशिया बिलाखिर एक वो रिच कॉन्टीनेंट है जहाँ पर आबादी के लिहाज से, अफरादी कुवत के लिहाज से, और यूरोप जो है वो प्रोडक्शन आपको पता है कि वो करता है, और अफ्रीका भी इसी तरह वसाइल और रिसोर्सेज के अतबार से एक रिच प्लेस है। तो ये तीनों प्लेसेस को जोड़ने वाली जगह को कब्ज़ा करने के पीछे जो माफिया का जो इंटरनेशनल माफिया था उसके ये वाले अदायन भी थे कि वो इस खत्ते के ज़रिए ना सिर्फ इस पूरे इसको कंट्रोल करना चाहते थे बल्कि आलमी तसाद के ऊपर भी अपनी एक धाक बिठा कर रखना चाहते थे ताकि ये सिस्टम उनके ही शिकंजे में रहे, और इसके लिए उन्होंने ये सब किया, और बिलाखिर इसराइल को एक, मैं समझता हूँ कि इस खत्ते में जो आलमी इस्तेमाल है उसका पुलिस मैन की हैसियत से इसराइल नाम की एक नाजायज रियासत वहाँ पर कायम की।
ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। प्रोफेसर आसिफ नकवी साहब, मैं आपकी तरफ बढ़ता हूँ, और साबिर भाई ने जो मसला फ़लस्तीन बयान किया 1948 के अंदर, हम देखते हैं कि एक इसराइल जैसी नाजायज़ रियासत का वजूद आता है, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इमाम खुमैनी ईरान के अंदर अपने मुल्क के इनकलाब के लिए कोशिशें कर रहे हैं, यानी कि वो इंटरनल मसाइल में फंसे हुए 1948 से लेकर 1979 तक की अगर हम बात करें, लेकिन हम देखते हैं कि इस दौरान भी इमाम खुमैनी मसला फ़लस्तीन से जो है वो पीछे नहीं हटे, मतलब वो हर किसी ना किसी तकरीर के अंदर या कहीं ना कहीं मसला फ़लस्तीन को उजागर करते रहते थे। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि इमाम खुमैनी उस अपनी मुश्किलात, इंटरनल मुश्किलात हैं, जिला वतनी भी बर्दाश्त कर रहे हैं, उनके ऊपर गिरफ्तारियाँ भी हैं, उनके साथियों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन वो फ़लस्तीन के मसले को फिर भी नहीं भूल रहे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले मसला ये है कि जो तहरीकें इससे पहले, वैसे तो 1948 से ही हमारे बराजे अज़ाम जो शिया कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, और बिलखसूस इमाम खुमैनी ने मसले फ़लस्तीन पे बहुत तकारीर उनकी मौजूद हैं, स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जो ख़ासतौर पे इस्लामिक वर्ल्ड है वहाँ पे कुछ ऐसी तहरीकें नहीं थीं जिनमें ये खसूसियात हों, मसलन उनके अंदर एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए, एक अहदाफ होना चाहिए, एक हदफ होना चाहिए, ठीक है ना। फिर जो तहरीकें वो जो है किसी जो है मतलब साजिश का नतीजा ना हो बल्कि वो आवामी हो, बामल हो, यानी सेक्रीफाइस का जज्बा रखती हूँ, पे ये तीन खसूसियात। चौथी खसूसियात ये कि वो अपनी अहमियत और गैरत बेचे ना, वो एक जज्बा रखें, गैरत इस्लामी हो उनके अंदर, एक अहमियत हो। फिर जो कि इंकलाब के बाद भी जो सुपर ताकतें बज़ाहिर समझी जाती थी, तो تحریکوں میں شعور پیدا کیا جائے کہ وہ جو ہے امریکہ اور برطانوی تسلط سے آزادی حاصل کریں. آج دیکھیں کہ بہت ساری تحریکوں میں یہی ہے کہ ہم امریکن یا برطانوی سپرمیسی کو قبول نہیں کرتے. پھر اسرائیل جو ناجائز وجود میں آ چکا تھا اس سے نفرت. آج دیکھیں کہ آپ پورے ورلڈ میں, یورپ میں بھی اور اسلامک ورلڈ میں بھی ایک نفرت اسرائیل کے جو مطلب شیطانی اور جو ہے شدت پسندانہ جو رویہ اس نے اختیار کیا اب تک, شروع سے اب تک, جو زائنزم کی ایک بنیاد بھی کہہ سکتے ہیں اس کو, تو ان خصوصیات کو سامنے, یعنی یہ کسی لہجت میں کسی تحریک میں جو چاہتی ہے کہ ہم کوئی انقلاب برپا کریں, ہم اپنے جو ہے مقصد کو حاصل کریں, تو امام خمینی نے یہ ان خصوصیات کو اپنے خطبوں میں شامل کیا اور جو ہے ایسی تحریکیں جنم لیں. اور آج دیکھ رہے ہیں آپ حماس کی صورت میں, جہاد اسلامی کی صورت میں, بحرین میں آپ دیکھیں تحریک بحرین ہے, یمن کی تحریک ہے, حوثیوں کی تحریک ہے, ان میں یہ خصوصیات آپ کو نظر آئیں گے جو امام خمینی چاہتے تھے کہ جب تک یہ تحریکوں میں یہ خصوصیات پیدا نہیں ہوں گی وہ تحریکیں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی اور اپنے مقصد تک نہیں آ سکتی.
یعنی کہ امام خمینی یہ چاہتے تھے کہ جو جس انقلاب کے لیے وہ کوششیں کر رہے ہیں وہ ایران تک محدود نہ رہے بلکہ وہ عالمی انقلاب بن جائے, اسی لیے وہ مسئلہ فلسطین, کیونکہ جو مسلمانوں کا مین مسئلہ تھا اس کو اجاگر کرتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا بیدار جعفری صاحب, پروفیسر صاحب, میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کشمیر کا بھی مسئلہ تھا اس وقت, بوسنیا کا بھی مسئلہ تھا اور دیگر جگہ پہ بھی مسلمان پسے ہوئے تھے, لیکن فلسطین کے ایشو کو امام خمینی یعنی کہ بار بار ہائی لائٹ کر رہے تھے, جس طرح سے پروفیسر آصف صاحب نے فرمایا کہ یعنی کہ وہ اس میں تحریکوں کو زندہ کرنا چاہ رہے تھے اور کچھ کوالٹیز انہوں نے بتائیں, تو آپ یہ میں جاننا چاہوں گا کہ اس مسئلہ فلسطین کا امام خمینی کی تحریک کے بعد, انقلاب کے بعد کیا اثرات پڑے اور اس میں تیزی کس طرح سے آئی اور آپ کس طرح سے اس کو دیکھ رہے ہیں؟
سب سے پہلا جو امام خمینی کا نعرہ تھا وہ تھا لا شرقیہ لا غربیہ السوریہ اسلامیہ. جب امام کا انقلاب آ رہا تھا ایران کے اندر, اس وقت دنیا کی دو سپر پاورز تھیں, ایک امریکہ اور دوسرا رشیا, اور امام خمینی نے پہلے سے آخری مرحلے تک دونوں کو ٹارگیٹ کیا تھا. ایسا نہیں تھا کہ وہ روس کی طرف چلے جائیں یا امریکہ کی طرف, بالکل کھلے بندوں دنیا کے عالمی نظاموں کو, نظریات کو, ان پہ بہت بڑا ایک اٹیک کیا حکمت عملی کے ساتھ. جب وہ یہ بات کر رہے تھے کہ نائدر ایسٹ نار دا ویسٹ, اسلام از دا بیسٹ, تو اس میں جو امام خمینی کا مطالعہ تھا, مشاہدہ تھا, مثلا قرآن مجید کی پوری دنیا میں بالادستی ایک فکر ہے. اسرائیل کا مسئلہ ایسا تھا کہ اس کو اس وقت دنیا میں, مجھے یاد ہے اسی زمانے سے ہم گزر رہے تھے, امام کے انقلاب کو ہم نے آنکھوں سے دیکھا, تو اس وقت رشیا کا بھی وہاں پر دخل تھا. رشیا کا عرصے تک یاسر عرفات اور کچھ گروپس کے بیک سائڈ پہ روس موجود تھا, کمیونسٹ پارٹی موجود تھی, ایون ایران میں موجود تھی. اچھا امام خمینی نے خالص اسلامی بنیادوں پہ اس کو متعارف کرایا کہ یہ عرب اور عجم کا معاملہ نہیں, یہ عرب و اسرائیل کا معاملہ نہیں, یہ دنیا کے مسلمانوں کے وجود کا معاملہ ہے. اور یہاں تک بھی کہہ دیا کہ اگر دنیا بھر کے مسلمان اگر پانی کے ایک ایک قطرہ قطرہ ڈال دیں اسرائیل پہ, اسرائیل کو وجود ختم ہو سکتا ہے. لہٰذا انہوں نے مقدس مہینے رمضان مبارک میں پوری دنیا کے اندر یوم الوداع کو یوم القدس قرار دیا, ریلیز نکالی, جوش و خروش پیدا کیا. اب امریکہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ریگن ہو, بیگن ہو, کوئی بھی ہو اس زمانے کا, انہوں نے خطرات کو سمجھ لیا تھا کہ امام کا انقلاب ایکسپورٹ ہو رہا ہے, ہر جگہ پہ آ رہا ہے. اس سے جو سب سے بڑا خطرہ محسوس کیا تھا ان عرب ریاستوں نے جہاں پر کنگڈمز قائم تھے, بڑی ذلیل قسم کے کنگڈم قائم تھے, وہ ابھی بھی قائم ہیں, ان سب لوگوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تھا اور مظلوم فلسطینی بکھر رہے تھے, یعنی ان کی فوجیں, ان کے وسائل ان کے خلاف استعمال ہو رہے تھے. قدس کا معاملہ مجھے یاد ہے, میں آپ سے شیئر کرتا ہوں, امام خمینی کے مکتب کے ایک اور شہید لیڈر علامہ شہید عارف حسین الحسینی کو, کیونکہ میں اس کے ساتھ رہا تھا, ایک مرتبہ شہید عارف حسین الحسینی کراچی میں جامعہ علمیہ ڈیفنس میں علماء جمعہ جماعت کا پورے سندھ کا پروگرام رکھا تھا شرف الدین مصیف صاحب نے, اس میں ایک چھوٹے سے علاقے سے ایک بندہ آیا اور اس نے کلام پیش کیا, قدس قدس کے قضیے کو بھولا نہ کرو, शहीद ने सबसे ज्यादा जानसार उसी बंदे पे की कि यार ये कहाँ का बंदा है, एक देहात में बैठा है लेकिन कुदस की बात कर रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। इमाम खुमैनी ने यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, अकवाम मुत्तहदा, दुनिया भर के हर इदारों में हमें एक नई जिंदगी अता की, नया इनकलाब बपा किया। लिहाजा ये जो मामला था वो जिंदगी और मौत का मामला था। अगर हम कुदस को ना समझते तो आलम हैसियत हमारी कुछ भी नहीं होती। ये इनकलाब इमाम की तरफ जा रहा है, लिहाजा इंतहाई ज़रूरी था, जिसके असरात हमें आज नज़र आ रहे हैं कि उसके बाद ये हुआ कि अब ये अरब और अजम का मामला नहीं, ये इस्लाम और कुफर का मामला है इमाम के इनकलाब।
यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि जिस तरह से कश्मीर पाकिस्तान की शहर आ गया, फलस्तीन आलम इस्लाम की शहर आ गया। अच्छा प्रोफेसर मेहदी हसन साहब, इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो अरब रियासतों का इसराइल और आलमी ताकतों के साथ पैचअप हुआ और दो रियासती यानी कि हल की तरफ बात की कि दो रियासत, यानी कि इसका मकसद ये है कि आप इसराइल को भी रियासत तस्लीम करें, फ़लस्तीन को भी रियासत तस्लीम करें, लेकिन इमाम खुमैनी की आइडियोलॉजी हमें इसके बरखिलाफ़ नज़र आती है। तो आया आप ये देख रहे हैं कि क्या इसका हल इमाम खुमैनी की आइडियोलॉजी में है या दो रियासती हल में ही है?
सही, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर दावत दी, और तमाम अहबाब और फोरम का भी शुक्रिया कि उनके तवस्सुस से मेरे बिल में इजाफा हुआ। फ़लस्तीन के हवाले से हमारे डॉक्टर अबू आरिम साहब जो यदतोला रखते हैं फ़लस्तीन के हवाले से, माशाल्लाह तो इनकी गुफ्तगू से भी इस्तफादा करते हुए और आपकी गुफ्तगू और सवाल से आगे बढ़ते हुए, क्योंकि मेरा ताल्लुक जो है समाजियात से है, तो समाजियात के हवाले से देखें इंसान मिलजुल के क्यों रहता है, उससे मिलजुल के रहने के पीछे ये होता है कि इंसान की तमाम ज़रूरियात, चाहे वो सियासी हो, माशी हो, तालीमी हो, मजहबी हो, सकाफती हो, तफरी हो, वो सब इंसानी माशरे में मिलकर ही पूरी होती है। तो माशा जो है वो मुख्तलिफ पहलुओं से मिलकर वजूद में आता है। तो उस वजूद में आने के पहले जो हम देखते हैं कि इंसानी माशरे में इसराइल के गुफ्तगू में हम तफसील में जाएंगे कि इसराइल का मसला क्या है। इसराइल का मसला ये कि एक इंसानी माशरे के अंदर इसराइल ने अपनी ताकत के, यानी कि बड़ी आलमी ताकतों ने अपने ताकत की बुनियाद के ऊपर एक रियासत वजूद में लेके आए, और उस में लाने का मकसद ये था कि जो इंसानी दीगर हकूक़ हैं उन तमाम को मुतासर करते हुए सिर्फ एक ही कौम, एक ही नज़रिए वाले अफराद को जो है उनके हकूक़ दिए जाए। तो इस नज़रिए को सामने रखते हुए हम देखते हैं कि समाजियात में हर इंसान को ज़िंदगी गुजारने का हक हासिल होता चाहिए, लेकिन हर शख्स का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ना समाज इसकी मुखालफत करता है और ना कोई। तो अब हम यह देखते हैं कि यहाँ समाज के हवाले से कि आयतुल्लाह खुमैनी का जो नज़रिया यह हमें सामने आता है कि आपने इंसानी बुनियादों पर, वो इंसानी बुनियादें हमें इस्लाम में भी नज़र आती हैं अगर उसमें, तो अब हम ये देखते हैं कि इस्लाम जिस बात की तालीम देता है वो इस्लाम से इंसानियत ही की बात करता है। तो लिहाजा अब आयतुल्लाह खुमैनी ने बिला तफरीक, बिला रंगो नस्ल जो है इंसानी हकूक के हवाले से, जो एक ऐसी इलाका जिसके अंदर फ़लस्तीन जिसमें मुसलमान सदियों से आबाद थे, उन आबाद वाले मुसलमानों को वहाँ से निकाल के दीगर अकवाम को ला के उनके घर के ऊपर मुसलत कर दिया गया। तो ये एक इंसानी हकूक़ का सबसे बड़ा मसला था। तो इस इंसानी हकूक़ के तनाजुर में आपने लोगों के अंदर वो फ़िक्र और वो फ़लसफ़ा पैदा किया कि अगर आपके हकूक़ पर कोई डाका डालता है तो आप अपने हकूक़ के लिए कैसे जद्दोजहद करते हैं, और जद्दोजहद करने के लिए आप, क्योंकि आम आदमी ये देखता है कि बड़ी ताकतें हैं और उनके ख़िलाफ़ कैसे खड़ा होगा वो, तो उससे उन्होंने आपने आयतुल्लाह खुमैनी ने करबला से जो है इस्तफादा करते हुए देखें आदत इमाम हुसैन सामने एक बहुत बड़ी ताकत मौजूद है, लेकिन हक़ के लिए करना है तो आपने मैदान में अमल भी तौर में आना पड़ेगा। तो लिहाजा आपने आयतुल्लाह खुमैनी ने यानी कि करबला से इस्तफादा करते हुए लोगों के अंदर ये शऊर उजागर किया कि जब आपके इंसानी हकूक़, इंसानी हकूक़ मुतासर हो रहे हैं, यानी आपके घर आपसे छीन के किसी दूसरे के ऊपर दिया जा रहा है, तो अब अपने हक को हासिल करने के लिए आप कैसे जद्दोजहद कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास टैंक हो, ज़रूरी नहीं है आपके पास असलाह हो, ज़रूरी नहीं है आपके पास ताकतें हो, आप हक़ के लिए खड़े हो जाइए। अब आप हक़ के लिए खड़े होंगे तो खुद खुद दीगर ताकत तो लोगों में भी शऊर उजागर होगा और आपके अंदर भी, और फिर सूसी बात यह है कि जब इंसान हक़ के लिए लड़ता है तो ईमान की बुनियादों पर अल्लाह भी उसका साथ देता है। तो इस तरह ये देखा कि हमने कि आपने जो शऊर और फिक्र उजागर की, उसके नतीजे में ये निकला ना सिर्फ फ़लस्तीन में, फिर बाकी फ़लस्तीन से निकल गया दीगर पूरी दुनिया में, जहाँ जहाँ लोगों के हकूक मुतासर होते हैं उनके अंदर ये तहरीक पैदा हुई। तो यहाँ सिर्फ ये फ़लस्तीन का मसला जहाँ तक पहले वहाँ तक महदूद था जो आयतुल्लाह खुमैनी की फिक्र फ़लसफ़े से पहले एक इलाके तक, अब पूरी दुनिया तक फैल गया, नंबर एक। दूसरी बात यह कि जहाँ जहाँ फ़लस्तीनी आबाद थे उनको ये एहसास हुआ कि अब हम अपनी अपनी ही बुनियादों पर जो है हम इस अपने हक़ को हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह से अब वो जो इसराइल ये समझ जाता है कि हम दुनिया की बड़ी ताकतों के जरिए से इस इलाके पर कब्जा करके हम अपना وہ بالادستی حاصل کر لیں گے. لیکن یہ تحریک تھی جس کی وجہ سے لوگوں میں یہ شعور اور فکر اجاگر ہوا, ان کے اندر یہ تحریک پیدا ہوئی کہ اپنے حق کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے.
یعنی کہ وہ دو ریاستی والا حل جو ہے وہ فلسطینی بھی اب جو ہے وہ قبول نہیں کرتے, کیونکہ آپ نے جس طرح سے کہا کربلا کی جب بات آ جاتی ہے تو پھر یزید کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا, پھر حسین بن کے جو ہے یا تو جان دے دی جائے یا پھر قبضہ. کربلا کی بات آئی تو ہم حیدر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیں, امام خمینی کا ایک اور ہمیں جملہ ملتا ہے کہ قدس کا راستہ کربلا سے ہوتا ہوا جاتا ہے, تو یہ کیا اس کے پیچھے فلسفہ ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا اور تمام آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ کہ زحمت دیں گے آپ نے اور موقع فراہم کیا کہ امام خمینی اور مسئلہ فلسطین کے حوالے سے کچھ آرائز پیش کیے جا سکیں. دیکھیے آپ کا سوال سے پہلے اگر ہم امام خمینی کی ذات کو دیکھیں تو امام خمینی جس دور میں آپ انقلاب لے کے آئے, 79 میں انقلاب آیا, اس سے پہلے اگر آپ فلسطین کی صورتحال دیکھیں تو 67 میں جو ایک جنگ ہوئی تھی, 48 میں اسرائیل بنا, اس کے بعد 67 میں جنگ ہوئی, عرب ممالک نے مل کے لڑی, کچھ جو نا ہماری طرف سے خیانتیں ہوئیں, ٹھیک ہے, ان خیانتوں کی وجہ سے 6 عرب ممالک جو مل کے لڑ رہے تھے وہ جنگ اسرائیل سے ہار گئے. اب جب آپ ہار جاتے ہیں جنگ تو آپ کچھ مانگتے نہیں ہیں بلکہ دوسروں کو دیتے ہیں, پھر اسی طرح آپ نے معاہدے کرنا شروع کیا اور ہم بیک فٹ پہ چلے گئے. رہی صحیح کا سر 1978 میں انور سادات نے پوری کی اور انہوں نے جا کے معاہدہ کر لیا, کیمپ ڈیوڈ معاہدہ ہو گیا. اب امام خمینی کا انقلاب آتا ہے, ایسے وقت میں انقلاب آتا ہے جب پوری دنیا جو ہے نا امام خمینی کے خلاف ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, جو سپر طاقت ہے امام خمینی کے مقابل آ کے کھڑی ہو گئی ہے, امریکہ فوراً کھڑا ہو گیا ہے, ادھر سے جو ہے نا وہ 79 میں انقلاب آیا, 80 میں صدام نے حملہ کر دیا. امام خمینی کے چیلنجز بے انتہا تھے, لیکن ساتھ ہی میں کبھی سلمان رشدی کا مسئلہ آتا ہے امام خمینی اس میں بھی جو ہے نا اپنا فتویٰ دے دیں, یا ایک طرف چیلنجز کا مقابلہ کر رہے ہیں لیکن جو اپنا کور ایشو ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹے. اب امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے جیسے ہی انقلاب آیا اس کے بعد رمضان المبارک کی پہلی تاریخ آئی, آپ نے فرمایا کہ قدس کا مسئلہ جو فراموش ہو چکا تھا, حتیٰ کہ بہت سارے فلسطینی بھی جو ہے نا اس میں بہت سارے مایوس ہو چکے تھے, مکمل فلسطینی نہیں, ان کے اندر جو ہے نا وہ جیسے کہتے ہیں نا جلنے کے بعد راگ کے بعد ایک چنگاری موجود ہوتی ہے, تو چنگاری موجود تھی, امام خمینی کا چنگاری موجود ہے, ابھی فلسطین بکا نہیں ہے, فلسطین کا سودا نہیں ہوا, بلکہ اس میں نئی روح پھونکی, اس کو دوبارہ سے جو ہے نا بحال. امام خمینی نے کہا کہ پوری دنیا میں جو ہے نا وہ تمام مسلمان جمعۃ الوداع کے دن گھر میں نہیں بیٹھیں گے بلکہ سڑکوں میں آئیں گے اور اسلام جو ہے نا احتجاج کریں گے, احتجاج شروع ہوا. اور آج ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ دنیا کا شاید کوئی کونا ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر جمعۃ الوداع کو یوم القدس نہیں منایا جا رہا ہے. اب آپ کے سوال کی طرف, میں نے یہ قول سنا بہت ہے, البتہ پڑھا نہیں ہے, لیکن جو ہے اس کی بظاہر پریکٹیکل ہمیں کچھ اپلیکیشن ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ جو ہے نا امام خمینی نے کہا کہ کربلا سے ہوتا ہوا جاتا ہے. آج جب امام کو اچھا ان کی دورس نگاہیں کتنی تھیں, امام خمینی نے کہا تھا کہ بھائی ایک ایک بالٹی پانی ڈالے, جیسے سر بھی تذکرہ کر رہے تھے ابھی کہ ایک ایک بالٹی ڈالو تو پانی, واقعی جو ہے نا اگر آپ دیکھیں 9 ملین یہودی ہیں, ان پانی ڈالو سب بہہ جائیں گے وہ, ٹھیک ہے, اسرائیل چھوٹا سا ملک ہے وہ بہہ جائے گا. تو یہ پریکٹیکل بات ہے, یہ جو ہے نا وہ غیر عملی بات نہیں تھی. امام خمینی نے کہا کہ جو ہے نا وہ کربلا سے ہو کے راستہ جائے گا, کربلا سے ہو کے جاتا ہے. امام خمینی کی دوردرس نگاہیں دیکھ رہی تھیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب انقلاب, جب یہ صدام کا مسئلہ ختم ہوتا ہے اور صدام جو خود ان کا جو ہے نا اعلی کار تھا مغربی قوتوں کا, انہوں نے جب خود ہی اس کو گرا دیا, گرانے کے بعد اب جب اصل جو اصل عراقی تھے ان کے تعلقات بحال ہونا شروع ہوئے, اور پھر اس کے بعد ایران اور عراق کے تعلقات ایسے مثالیں قائم ہوں گے کہ بغیر ویزے کے داخل ہونے شروع ہوئے, اور الحمدللہ پھر اب آہستہ آہستہ یہ اربعین دوبارہ جاگا, جو امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا تھا مومن کی 5 نشانیوں میں سے ایک نشانی زیارت اربعین ہے, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دوبارہ جاگا یہ مسئلہ, اور جاگنے کے بعد اب اربعین پہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں جا رہے ہیں کہ لوگ پریشان ہو گئے, ہمارا دشمن پریشان ہو گیا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہے نا اربعین پہ جاتے ہیں. اب اس کو تھوڑا مختصر کروں آپ کا, میری بات لمبی نہ ہو جائے, تو اگر جو ہے نا وہ اتنی بڑی تعداد, یوں تیاری شروع ہوئی فلسطین کی طرف جانے کی, آج آپ نے دیکھا ہوگا اس جو موجودہ جنگ ہے اس میں نیتن یاہو کا جملہ ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ جو اس کو رسد مل رہی ہے حماس کو, مقاومتی تنظیموں کو, وہ تھرو عراق اور سیریا ہے, تھرو عراق اور شام کے تھرو جو ہے نا ان کی مدد ہو رہی ہے. تو وہ امام خمینی نے کہا تھا کہ کربلا سے ہو کے جاتا ہے, یعنی انشاءاللہ یہ جو ہے نا تحریک جو انقلاب اسلامی کے ذریعے نمودار ہوئی ہے یہ کربلا سے ہوتی ہوئی فلسطین کی طرف جا رہی ہے انشاءاللہ.
اصل میں احسن بھائی اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں, اس کے پیچھے اصل میں معنویت ہے, یعنی کربلا سے گزرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ راستہ کو پات, یعنی हमें स्प्रिट यानी जैसे इमाम खुमैनी ने कहा था कि हमारे पास जो कुछ है वो सफ़र और मुहर्रम की वजह से, तो ये असल में स्पिरिचुअल इस पर है कि हमें स्प्रिट जज्बा वहीं से मिलेगा कि जब एक दौर में जो है पूरा अरब के कई ममालिक तस्लीम कर चुके हैं इसराइल को 1967 के वॉर के बाद, और जो है इसराइल कहाँ तक पहुँच चुका है, बैरूत तक पहुँच चुका है, कि अब उसे ये समझा जा रहा है कि इसराइल को कोई हरा नहीं सकता या उसको कोई नाकाबिल तस्खीर है उस शिकस्त, यानी अब उससे टेबल टॉक करके कोई मामला तय कर लो। उस वक्त अब्बास मुसवी और शहीद रागिब हर्ब और दीगर जो एक वफ जो है 1988 में जो है वो जाता है इमाम खुमैनी से बात करता है और कहता है कि अब क्या हल है इसका बताएं, तो इमाम खुमैनी वही बात जो कॉल से मिलती हुई बात है, कब आपका हल करबला है इसके अलावा कुछ नहीं, यानी अब आप शहादतों के लिए तैयार हो जाएं, अब आपने शहादतें देनी। और यही हुआ, आप देखें कि जब जो है वो बैरूत में दाखिल होने की कोशिश की और इसराइली फ़ौज पे जो वो एक नौजवान ने हमला किया जिसमें से 200 इसराइली फ़ौज हलाक हुए, और हिस्ट्री का सबसे बड़ा नुकसान था इसराइलियों का जानी नुकसान, फिर ये रुका नहीं, उसके बाद कुछ वक्फे के बाद जो है अमेरिकन मैरिन्स 200 के करीब वो मारी जाती हैं होटल में जो स्टे किया हुआ था, फिर फ्रांसीसी मैरिन मारी जाती हैं, तो आप देखें
यानी ये सिलसिला शुरू होता चला गया सही।
और फिर जो नाकाबिल तस्खीर था वो 33 दिन में तस्खीर हो गया ना 2006 में, तो ये स्प्रिट वही करबला की है ना जो इमाम खुमैनी कह रहे हैं,
यानी कि उसके लिए आपने हरारत करबला से लेनी है। और हम देखते हैं कि यही हरारत आज हमें गजा में भी नजर आई। साबिर भाई की तरफ दोबारा आते हैं, डॉक्टर साबिर अब मरियम की जानिब, के यानी कि करबला का ही जिक्र चल रहा है तो वही रेजिस्टेंस वहां से आती है, तो ये इमाम खुमैनी के बाद देखते हैं कि हमें रेजिस्टेंस मूवमेंट बहुत सारी नजर आई, यानी कि फ़लस्तीन के हवाले से ख़ासतौर पर शहदा का जिस तरह से जिक्र किया, हिजबुल्ला की तहरीक उभरी, फिर हम गज़ा में ही देखें हमास है PLO जो है वो अगर बैठ चुकी थी मुज़ाकराती टीम पे तो हमास आई, फिर अलफ़ता, फिर शहीद कासिम सुलमानी का रोल इन रेजिस्टेंस मूवमेंट के अंदर, तो इस पर आप थोड़ी सी निगाह डालें इमाम खुमैनी की आइडियालॉजी को सामने रखते हुए।
करबला की बात कर देखें, करबला एक कसौटी है इस वक्त कयामत, हक और बातें, ये फ़लस्तीन का मामला भी इसी तरह है जिस तरह ने उस्ताद मोहतरम फरमा रहे थे कि ये हक और बातिल के दरमियान ही एक
जंग है,
हक और बातिल का मार्का, पहली बात ये क्लियर है। दूसरी बात जो मुज़ाहमत की आप बात कर रहे हैं इसकी एक हिस्ट्री है, जिस तरह कुमर भाई हमारे हैदर भाई फरमा रहे थे कि एक ज़माना था जब फ़लस्तीन पर कब्ज़ा हुआ 1948 में, तो कोई पड़ोसी अपने पड़ोसियों से क्या उम्मीद रखता है, वो यही रखता है कि जब कोई पड़ोसी किसी मुश्किल में आ जाए तो उसका पड़ोसी ही उसकी पहले मरले में उसकी मदद करे, उसको खाने की ज़रूरत हो खाना दे, पानी दे, जो भी एक्सपर्ट है। तो फ़लस्तीन की तवक्कात ही अपने अरब मुल्कों से थी, और सिर्फ इस वजह से नहीं थी कि उस वक्त वो कब्ज़ा हुआ, अगर आप तारीख में चले जाएँ तो फ़लस्तीनियों का इनकलाब 1917 से पहले भी तारीख में मिलता है, उसके बाद भी मिलता है कि जब वो इस जुल्म के खिलाफ जो होने जा रहा था वो तहरीक चला रहे थे और यही अरब पड़ोसी उनकी मदद करते थे, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें दमिश्क में होती थी और बड़े बड़े कारनामे हड़तालें और मुख्तलिफ चीज़ें प्रोटेस्ट होते थे, ये अरब पड़ोसी अपना किरदार अदा करते थे। लेकिन वही मैं इनकी जो बात आगे कंटिन्यू कर रहा था, लेकिन जब 48 में कब्ज़ा हो जाता है अरब कोशिश करते हैं अपना हक अदा करते हैं, 67 में भी कोशिश करते हैं, फिर 73 में कोशिश करते हैं, लेकिन
नहीं हो पाता,
नाकाम रह जाते हैं। दूसरी तरफ आप देखें फिर 78 में वो इसराइल जिसका हमने पहले बात की थी कि उसके ग्रेटर इसराइल के अजाइम थे, दूसरी अरब इस्लामी सरजमीन पर दाखिल हो जाता है फ़लस्तीन के बाद, जबकि वो ऑलरेडी चार मुल्कों की उन दो जगहों में मिस्र, उर्दन, शाम और लबनान के कुछ इलाके ऑलरेडी कैप्चर कर चुका होता है। 78 में बाकायदा वो एक अरब इस्लामी सरजमीन के ऊपर दोबारा से दाखिल हो जाता है, ये पहला मारका है कि फ़लस्तीन के बाद दूसरी सरजमीन है जिसको बाकायदा वो अपने कब्ज़े में लेने आता है, ये बैरूत है, ये लबनान है 78। इसी तरह इसी ज़माने में मिस्र जो अरब दुनिया का एक जिसको बड़े बा किरदार और जिसको आइडियल की हैसियत से उस ज़माने में देखा जाता था जमाल अब्दुल नासिर या अनवर सादात की कुछ बातों की वजह से जो बाद में डाइवर्ट हुई चीज़ें वो एक अलग बहस है। बहरहाल वो मिस्र भी जो ताकतवर फौज रखता था उसकी तरफ निगाहें होती थी अरब मुल्कों की, वो भी कैम्प डेविड में जाकर सरेंडर हो जाता है। ठीक है, अब लबनान में भी आ गई फौजें, मिस्र भी चला गया हाथ से, आपकी नहर स्विस भी जो है ना आपके हाथ से जा चुकी, अब दूसरी तरफ ईरान का जो इनकलाब आ रहा है जो हज़रत इमाम खुमैनी की क़यादत में तहरीक चल रही है, उसके वाक़यात जो हैं बड़े ही इसके साथ تسلسل کے ساتھ جڑے ہیں. انقلاب آ گیا, امام نے دو بڑے کام کیے. ایک جیسا حیدر بھائی نے فرما دیا کہ یوم القدس کی امام نے کہا کہ جو ہے اس کو منایا جائے. دوسرا اس سے پہلے ایک کام کیا انقلاب کے فوراً کہ اسرائیل کے سفارت خانے کو ایران میں ختم کیا.
صحیح ہے.
اور فلسطینی سفارت خانہ قائم کیا اور پی ایل او کو دعوت دی یاسر عرفات کو سفارت خانے کو
سنبھالنے.
اس کے جواب میں یاسر عرفات 1980 میں تہران آئے. امام خمینی کو انہوں نے مبارکباد دی انقلاب پر اور کہا باقاعدہ اپنے انہوں نے الفاظ چرائے. انہوں نے کہا کہ یعنی بہت عربی القابات کے ساتھ, انہوں نے القابات نہیں چرا رہا بہت زیادہ ہیں, اس میں امام سے کہا کہ بہت ہی باعزت طریقے سے کہا کہ ہم یہ سمجھتے تھے آپ کے بیٹے فلسطین میں کہ عرب تو ہمیں چھوڑ چکے, حالات بدل گئے, لیکن آپ کے اس انقلاب نے, آپ کی اس کامیابی نے ہمیں ایک نئی زندگی دے دی ہے, ہمیں ایک نئی روح ڈال دی ہے. اب آپ کے بیٹے جو لبنان میں ہیں, جو فلسطین میں ہیں, جو اسرائیلیوں سے نبرد آزما ہیں, ان کی بیٹری سمجھ لے کہ چارج ہو گئی ہے. وہ اپنے اندر ایک نئی تحریک اور اپنے اندر ایک نیا ولولہ پاتے ہیں, وہ آپ کی وجہ سے.
صحیح.
تو امام نے وہاں اس کو کہا, یاسر عرفات صاحب سے کہا کہ آپ اپنی رزسٹنس جاری رکھیں, ہمارا یہ شرعی فریضہ ہے, ہمارا یہ عقیدت کا مسئلہ ہے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم آپ کی ہر طریقے سے مدد کریں گے اور آپ نے مزاحمت کو جاری رکھنا ہے. یہ وہ زمانہ ہے کہ پھر وہاں لبنان میں بھی جھڑپوں میں تیزی آئی, اسرائیل کو بہت زیادہ رزسٹنس کا فیس کرنا پڑا وہاں پر فوجیوں کو, اسی طرح خود فلسطین کے اندر. آپ نے عماد مغنیہ شہید کا نام سن رکھا ہے. یہ عماد مغنیہ اس زمانے میں, نوجوانی کے زمانے میں, یاسر عرفات کے دست و بازو کے طور پہ فلسطین میں کام کرتے تھے, وہاں جاتے تھے بارڈر کے اس طرف اور وہاں جا کر یاسر عرفات کے ارد گرد رہتے تھے, یعنی ان کے قریبی دوستوں میں شمار ہوتے تھے, اور وہاں پر جا کر اس کمانڈ کرتے تھے آپریشن کو, خود آپریشن کے اندر حصہ لیتے تھے. اور یہ ایک سلسلہ تھا جو مزاحمت کا, یعنی خلاصہ یہ ہے کہ اس مزاحمت کو جو اس وقت ہم نے مارکہ سیف القدس میں دیکھی ہے, اس کا یہ تسلسل ہے جو یہاں آ کر جو حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے, اور پھر ایک مزاحمت نئے سرے سے
شروع ہو جاتا ہے.
ماس کی شکل میں وہاں پر طاقت پکڑ جاتی ہے. شیخ احمد یاسین وہاں پر ایک نئے انداز سے کام کرتے ہیں. ڈاکٹر فتح شکاکی جو کہ شہید ہو چکے تھے, ان کی جماعت جہاد اسلامی فلسطین, وہ ایک نئے انداز سے آتی ہے. لبنان کے اندر جو کہ سول وار کا زمانہ تھا, اور بہت سارے انٹرنل مسائل تھے جو ہم یہاں بھی ڈسکس نہیں کر سکتے, لیکن وہاں پر بھی بالآخر جا کر ایک حزب اللہ کے نام سے ایک تنظیم
بڑی
ہوتی ہے. اور جیسا کہ پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے 2006, میں کہتا ہوں کہ اس سے پہلے 2000 میں اسرائیل کو ناقابل تسخیر کے گھمنڈ سے توڑ دیا گیا.
صحیح.
کہ جب وہ لبنان سے فرار کر گیا, اپنا اسلحہ گولہ بارود ٹینک سب چیزیں چھوڑ گیا, یہ وہ پہلا موقع تھا تاریخ میں جو ہمارے زمانے کا موقع ہے, یہ نئی جنریشن کا موقع ہے کہ نئی جنریشن نے یہ دیکھا کہ اسرائیل نام کی کوئی طاقت لبنان سے بھاگی ہے, فرار کر گئی ہے. دوسرا موقع پھر یقیناً 2006
میں
آیا. پھر ہم نے دیکھا کہ 2008 میں وہ غزہ کے اندر آیا, پھر 11 میں, 14 میں, پھر 19 میں, اور آخری اب آیا. تو یہ ایک تسلسل ہے. اسی طرح جو آخری آپ کی بات ہے, میں جلدی سے ختم کر دوں, جو 2011 سے 20 کا زمانہ ہے, گریٹر اسرائیل کا منصوبہ وہ کبھی بھی نہیں رکا, وہ چل رہا تھا. ایک طرف ان کو شکست ہو رہی تھی, دوسری طرف امریکہ نئے نئے منصوبوں کے ذریعے گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو بنانا چاہتا تھا, کبھی نیو مڈل ایسٹ کے نام سے, کبھی کسی نام سے. انہوں نے 2006 کی بھی جنگ لڑی, اس کا بھی ٹارگیٹ یہی تھا کہ اسرائیل کو دوبارہ وہ تجاوز کروائیں. باقی بھی جو کام کیے 2011 میں, حتیٰ 9/11 بھی اس لیے کیا.
صحیح.
عراق اور افغانستان میں جو فوجیں اتاری 2001 اور 2003 میں, وہ بھی اسی وجہ سے اتاری گئی تھی کہ پورے خطے کو دوسرے اینگل سے کنٹرول کرنا تھا. اب یہاں پر جو ہم بات کر رہے ہیں کہ 2011 اور 2020 کی, یہ بھی داعش کا زمانہ ہے, یعنی داعش کا بھی آنا یہ اسی وجہ
سے
اسرائیل اس منصوبے کو ایک نئی شکل میں شروع کر کے اس کو کمپلیٹ کیا.
اس کا نقشہ بھی وہی تھا داعش کا,
بالکل وہی تھا. یہاں پر آ کے ہم نے دیکھا ہے کہ اسی مزاحمت نے جو امام خمینی کی برکت سے شروع ہوئی تھی, اس زمانے سے جس نے فلسطینیوں کو نئی روح دی تھی, اس پوری مزاحمت کی تحریک نے یہاں پر بھی اس کو کنفرنٹ کیا, اور اس کی قیادت جو دنیا نے دیکھا کہ شہید قاسم
سلیمانی
شخصیت کر رہے تھے, اور یہ صرف یہاں نہیں کر رہے تھے, انہوں نے صرف عراق اور شام میں نہیں بلکہ فلسطین میں, اس زمانے میں کہ جب فلسطین محاصرے میں تھا. میں نے کہا نا عماد مغنیہ اس زمانے میں فلسطین جاتے تھے جب کوئی آپ کی سوچ بھی نہیں کہ کوئی عماد مغنیہ نام کا لبنانی یاسر عرفات کے ساتھ جا کر وہاں پر اسرائیلیوں پہ حملے کرتا اور واپس آ جاتا. تو شہید قاسم سلیمانی نے اس زمانے میں فلسطینیوں کے ساتھ کام کیا جب محاصرہ تھا, کوئی وہاں پہنچ نہیں سکتا تھا, زیر زمین سرنگوں کا ایک ایسا نیٹورک کھڑا کیا جو اب خود انہوں نے مزاحمت نے اسرائیل پر کچھ آشکار کر دیا ہے, کچھ ابھی بھی نہ اسرائیل کو پتا ہے نہ ہمیں پتا ہے. لہذا اب بھی فلسطینی خود کہتے ہیں, ابھی حالیہ دنوں میں بھی اگر آپ نے جنگ جو ہوئی ہے سیف القدس, اس میں بھی جا جو حماس کے عسکری ونگ کے سب سے بڑے جو رہنما ہیں یحیٰ سنوار، انہوں نے جو آخری پریس کانفرنس میں علی اعلان انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں قطر بھی مالی امداد کرتا رہا، ہمیں فلاں بھی کرتا رہا، کبھی کوئی ڈیولپمنٹ کے نام پہ کبھی نہیں، لیکن یہ جو امداد ایرانی بھائیوں نے کی ہمارے ساتھ، جو ہمیں اسلحہ بنانا دیا یا ہمیں اسلحے کی فیکٹریاں لگا کر دیں یا ہمیں ٹیکنالوجی دی، یہ کسی بھی دنیا کی امداد سے نان کمپیئربل ہے، اس کا کوئی موازنہ کہیں نہیں کیا جا سکتا، اور یہ اس سب سے بڑھ کر ہے۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ حضرت امام خمینی نے فلسطینیوں کی مزاحمت کو خود مختار کیا، ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا، اس کے لیے ان کے نائبین نے جناب حضرت امام خامنائی اور پھر اسی طرح شیخ قاسم سلیمانی، عماد مغنی، حسن نصر اللہ، شیخ احمد یاسین، فتح شرازی، اس طرح کے لوگوں نے صحیح اس پروگرام کو آگے بڑھایا اور فلسطینی مزاحمت کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر دیا ہے۔ آج وہ مزاحمت نہ صرف ٹیکنالوجی کے ساتھ ہے بلکہ وہ اینٹی ٹیکنالوجی بھی رکھتی ہے کہ اسرائیل کے ڈرونز کو نہ صرف وہ مار دیتے ہیں میزائل مار کے، بلکہ ان کے سسٹم میں گھستے ہیں، اس کو ہیک کر کے اس کو اپنے پاس لے آتے ہیں۔ یہ اس پوری کامیابی کا جو تسلسل ہے وہ حضرت امام خمینی کی برکت سے
وہیں
سے اس کا تسلسل 79 سے
بالکل۔ یعنی کہ آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین کے اندر جو ہے وہ قاسم سلیمانی کی اگر تصویریں فلسطینی اٹھا کے کھڑے ہیں تو یہ امام خمینی کی کامیابی کا میں سمجھتا ہوں ایک راز ہے، یعنی کہ امام خمینی کی کامیابی ہے ایک طرح سے یہ کہ ان کی آئیڈیالوجی جیت رہی ہے۔ اچھا بیدار جعفری صاحب، میں آپ سے ابھی کیونکہ پس پروگرام کو ہم کنکلوڈ کریں گے، ایک دو سوال ہیں تاکہ وہ لوگوں کے اذہان میں سوال ہوتے ہیں وہ کلیئر ہو جائیں۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا امام خمینی نے مسئلہ فلسطین کو اجاگر کر کے صرف مسئلہ فلسطین کی طرف دنیا کو متوجہ کیا ہے، یا امام یہ چاہتے تھے کہ جہاں کہیں پہ بھی اگر کوئی محکوم ہے، ظالم کے آگے پس رہا ہے، تو وہ بھی ریزسٹنس کرے اور وہ بھی اٹھے اور اپنے مسئلے کو، اب اسی کو ہم کمپیئر کر لیتے ہیں کشمیر سے کہ کشمیر کا بھی ایک مسئلہ ہے، تو کیا مسئلہ فلسطین کے حوالے سے جو امام خمینی نے آئیڈیالوجی دی ہے وہ دنیا کے تمام مستضعف قوموں کے لیے ہے یا صرف وہ مخصوص فلسطین کے حوالے سے؟
دیکھیے کہ امام کا جو انقلاب ہے وہ ورلڈ وائڈ اسلامک انقلاب ہے، مستضعف انقلاب ہے، اپریس کلاسز کا انقلاب ہے۔ اس میں یہ تو برننگ ایشو تھا، فلسطین کا جو آ گیا وہ برننگ ایشو تھا، لیٹسٹ ایشو تھا۔ کشمیر کا بھی اس طرح سے ایک معاملہ ہے جس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے، کہ میں یہ سمجھتا ہوں، میرے اپنی ایمانداری سے رائے ہے کہ کشمیر کے حوالے سے بڑی بد دھیانتا ہوئی ہیں، انحراف ہوا ہے، حقائق کا اظہار نہیں کیا گیا ہے۔ یعنی میں یہ سمجھتا ہوں، میرے اپنی رائے ہے کہ کشمیر کے زخم کو دکھا کے بھیک تو مانگی گئی ہے لیکن وہ نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ اصل میں کمی کیا ہے پتہ، وہ ہے اسپرٹ کی کمی کہ بندہ کیا چاہتا ہے، ورنہ جو کشمیر کی سرزمین ہے وہ اس معاملے میں اتنی فرٹائل ہے، اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ اسی کشمیر میں اور اسی کشمیر میں، اسی سیاچن میں یا اسی سیاچن میں انقلاب کے بہت بڑے اثرات ہیں، جو مسلمان پس رہے ہیں ان کی بہت بھرپور مدد ہونا چاہیے۔ ہماری حکومتیں بھی یہ کرتی رہی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ول پاور کی بہت بڑی کمی ہے وہ کشمیر کے حوالے سے۔ اب دوسرا جو پہلو ہے اس کا کہ دنیا بھر کے مزدور، دنیا بھر کے مظلوم ایک جیسے ہیں۔ اگر آپ جب انسانوں کی بات کریں گے تو اس زمانے میں میں نے دیکھا تھا کہ ایریٹیریا میں، افریقہ کے مختلف ممالک میں، جہاں جہاں ظلم ہوتا تھا وہاں امام خمینی کا نمائندہ پہنچتا تھا، ان کو اخلاقی طور پہ سپورٹ دے رہا
تھا۔
یہ صرف مسلم تک بھی محدود نہیں ہے نا، جہاں پر جبر و استبداد ہوتا ہے، اور یہ پیغام ہے اصل میں انقلاب امام کی طرف ہم جا رہے ہیں، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تاجیل کے حوالے سے جا رہے ہیں کہ ہمارے سارے راستے وہاں جاتے ہیں جہاں مستضعفین کی مدد کرنی ہے، وہ عالمی کفر کے مقابلے میں ان کو تیار کرنا۔ لہٰذا یہ چھوٹے چھوٹے ہمارے پوائنٹس ہیں جن پہ حضرت امام خمینی نے توجہ دی، یہ برننگ ایشو تھا اور یہ اس عرصے میں ایک حقیقت بن کے سامنے آیا ہے۔ اب کیا حقیقتیں ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ رہبر کہہ رہے ہیں کہ 25 سال تک ہم پہنچ جائیں گے، حسن نصر اللہ صاحب کہہ رہا ہے کہ ود ان 5 ایئرس ہم پہنچ جائیں گے۔ ہمیں یہ بات دکھائی دے رہی ہے کہ فلسطین کی آزادی اب بالکل آنکھوں سے دیکھی جا رہی ہے۔ اب اگر ہم فلسطین آزاد ہوگا، یقین قدس آزاد ہوا، تو دوسری بات جو اس سے ہوئی ہے، میں آپ سے عرض کروں کہ کمیونزم، کیپیٹلزم، یہ سارے جتنے بوگس نعرے ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں۔ اب لوگ اسلام کو نجات دہندہ قرار دے رہے ہیں، اب لوگ قاسم سلیمانی کو نجات دہندہ قرار دے رہے ہیں۔ تو یہ انقلاب اب صرف فلسطین تک نہیں ہے، آپ جہاں جہاں جائیں بحرین میں، اور اپنا مختلف ممالک میں یہ لہریں نظر آ رہی ہیں. ان سب سعودی عرب کی ہم بات کریں کہ انہوں نے اپنے آپ پہ اتنا ظلم کا پتھر رکھا کہ ظلم کو، بے حیائی کو، کمینگی کو برداشت تو کر لیا لیکن اب وہ کھل کے سامنے آ چکے ہیں. دنیا دیکھ چکی ہے کہ اس سعودی عرب کا کیا کریکٹر ہے، عرب ممالک کا کیا کریکٹر ہے، اور جو جتنی خارجی ممالک ہیں ان کا کیا کریکٹر، وہ کھل کے سامنے آ رہا ہے. اب اسلام کی جو ڈیفینیشن ہے اور کفر کی ڈیفینیشن جو ہمارے گلے میں ڈالا کرتے تھے وہ بھی واضح ہو رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام خمینی کی اس انقلاب سے انقلاب امام زمانہ کا راستہ ہموار ہو رہا ہے، جس میں کفار پہ اسلام غالب ہوگا. ان الدین عند اللہ اسلام، اس لیے کوشش ہو رہی. ارے بھائی یہ تو کیا، جو اپنے آپ کو سپر پاور کہلاتا ہے، جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ون رول گورنمنٹ ہو اس کی، ایک ایک قسم کی دکھائی دے امریکہ، وہ خود کھوکھلا ہو چکا ہے. اس کا نظام بدل چکا ہے، وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا.
ایسے ہی ہے بالکل. اور ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ اب جو ہے وہ یونی پولر ورلڈ نہیں رہی ہے بلکہ ملٹی پولر میں تقسیم ہوتی جا رہی ہے. اور اس کے پیچھے بھی اگر ہم ڈسکس کریں، یا ٹائم نہیں ہے، امام خمینی ہے یقیناً اس کے پیچھے آئیڈیالوجی نظر آئے گی. پروفیسر صاحب، ہم جعفر تیار لائبریری میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر ایک علمی ماحول ہے، طالب علم آتے ہیں، پروفیسر حضرات یہاں سے منسلک ہیں، تو کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس مسئلے کے حوالے سے جو امام خمینی چاہتے تھے کیا کریں طلبہ کو مزید آگاہ کرنے کے لیے، اس مسئلے کو حل کرنے کے حوالے سے علمی میدان میں کیا کام کیا جا سکتا ہے پاکستانی معاشرے میں رہتے ہوئے، بالخصوص اس لائبریری، جعفر تیار لائبریری میں بیٹھ کے؟
بنیادی طور پہ لائبریری جو ہے یہاں پہ علم تو موجود ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے بچوں میں شعور اجاگر کرنے کے لیے ان کو سب سے پہلے یہاں لانا ہوتا ہے. تو لانے کے لیے ہم یہاں، تو اب آج کل کی جیسے ڈیجیٹل دور ہے کہ ہر شخص کے پاس میں موبائل موجود ہے، موبائل، لیکن ایک بات یہ ہے کہ جہاں ڈیجیٹل دور ہو، جہاں موبائل ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس لائبریری کی اہمیت کبھی کم نہیں ہو سکتی. دنیا دور جیسے بھی بدل جائے اس کی اہمیت، کیونکہ یہ کسی چیز کی نہ لائٹ کی نہ کسی نیٹ کی محتاج نہیں ہوتی. تو یہاں علم تو موجود ہے لیکن بچوں کو لانا ضروری ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ لانے کے ساتھ ساتھ یہ کہ جیسے بچوں میں ہمیں سب شعور اجاگر کرتا ہے کہ ہم ہیں کون، ہم کہاں سے آئے ہیں، ہمیں کہاں جانا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. تو یہ لائبریری کے ذریعے سے جو علم یہاں پہ ہماری کتابوں پہ موجود ہے وہ ان تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے. تو لائبریری ایک بڑا اپنا استفادہ کرنے کے لیے ہمیں گھر ڈور ٹو ڈور جو ہے ہمارے جو لائبریرین کے ماشاء اللہ،
یعنی کہ لوگوں کو لانا یا اٹریکٹیو بنانا پڑے گا،
کیونکہ سب سے بڑی بنیادی بات ان میں شعور اجاگر کرنا ہے، ان کو علم پہنچانا ہے، بیداری پیدا کرنی ہے. پھر بیداری قوم کے دوسرے لوگوں کا کام سے شعور بیداری ہوتی ہے. پھر جب ایک ماحول بن جاتا ہے اور ایک گروہ تیار ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے میں آسانی ہوتی ہے. تو جیسے میں نے آپ سے عرض کیا نا، ہم آیت اللہ خمینی کی جو ہے اپنی آئیڈیالوجی کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں کہ انہوں نے ایک معاشرے میں، یعنی اس پوری دنیا میں جہاں ابھی سب 7 ارب 60 کروڑ انسان موجود ہیں، اس کے اندر ایک چھوٹے سے معاشرے میں جاتے ہیں، ایران میں جاتے ہیں، لیکن 7 ارب کچھ یعنی کہ آبادی موجود ہے، اس آبادی سے نکل کے وہ نظریہ جو ہے پوری دنیا میں پھیلا اور سب کو پتہ چلا کہ ہم اگر ہمارے مسائل ہیں، اگر ہمیں سپریس کیا جا رہا ہے طاقت کے ذریعے سے یا کسی اور دوسری ٹیکنالوجی کے ذریعے سے امپریس کیا جا رہا ہے، تو ہم اس سے امپریس نہ ہوں، اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے ہم ہر طرح سے وہ کر سکتے ہیں. تو یہ لائبریریوں کے ذریعے سے ہم اپنے بچوں کو بلا کے ان میں یہ شعور اجاگر کر کے آپ جو ہیں اپنے وقت کے حالات کو پہچانیں، اپنے حال کو جانیں، اور وقت کے شیطان کو اور وقت کے رحمان کو پہچانیں، آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے اس کو سمجھیں. تو سمجھنے کے لیے ہمیں ان وسیلوں سے جو ہے استفادہ کرنا ہے.
بالکل ایسے ہی ہے.
مختلف یعنی کہ محلے علاقوں میں لوگوں جا کے
یعنی کہ لوگوں کو اس طرف لے کے آئے اور پھر ہم ان مسائل پہ یہاں بیٹھ کے ڈسکس کر سکتے ہیں. پروفیسر صاحب، یہی سوال کے
تھوڑا سا اسی میں
میں اسی سے ریلیٹڈ کر رہا ہوں کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بھرمار ہے اس وقت نا، اسی مسئلے کو اگر ہم بات کریں مسئلہ فلسطین پہ، تو کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں نوجوان نا، کیونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے اتنی انفارمیشن آ چکی ہے کہ اس میں سے صحیح انفارمیشن کیا ہے نہیں پتا. تو ان لائبریریز، یہ جو ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں جعفر تیار لائبریری میں، اس طرح کی لائبریریز کیا کردار ادا کر سکتی ہیں نوجوان کو اصل انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے؟
ہاں بالکل، آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ اس وقت اگر آپ نیٹ پہ جو ہے یعنی پریس ٹی وی کے ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں تو وہ اوپن نہیں ہو رہی. ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے لیکن اوپن نہیں ہو رہی. اچھا گوگل نے تو اپنی ایپ سے بھی اس کو جو ہے پلے اسٹور سے بھی اس کو نکالا ہوا ہے پریس ٹی وی کے ایپ کو، یعنی جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو سورس ہے یہ ہمیں ریلائبل نیوز دے گا. ہاں سورس کو روکا جا رہا ہے، وہ اتنے جو ہے اس میں جیمرز ہیں وہ کلیئر، یعنی میں تو پورے اس مہینے کوشش کرتا رہا لیکن وہ جو ہے موبائل پہ اوپن نہیں ہوئی، پریس ٹی وی لائیو نہیں آ سکا. अब जाहिर है, और आप कोई भी इसराइल और उसके अगेंस्ट कोई फेसबुक पे जो है अपलोड करते हैं तो वो डिलीट कर दी जाती हैं, तो वो हक उन तक कैसे पहुँचे? और इतना मिक्स कर दिया जा रहा है, इतना कंफ्यूज कर दिया जा रहा है। अक्सर मैं अपने तालिबे इल्मों से कहता था कि जो है कन्फ्यूजन का जो क्लाइमैक्स है वो फ्यूजन है, यानी जो बहुत कन्फ्यूज रहता है वो क्लाइमैक्स ये है कि फ्यूज हो जाते हैं। तो हमें इस फ्यूजन से निकलना है ना। तो जाहिर है लाइब्रेरी में अगर हम रिलायबल शख्सियात को बुलाएं, जैसे मसलन यहाँ मतलब साबिर करबलाई जो है पैलेस्टाइन फाउंडेशन के हैं, असाज़ा इकराम हैं, फिर इससे ऊपर लेवल्स हैं माशाल्लाह उलमा इकराम हैं, जैसे नकी हाशमी साहब हैं, मुतज़ैदी साहब हैं, जिनकी नज़र अच्छी है इस, हाँ अगर उनके मज़ाकरात उनके इस लाइब्रेरी में रखा जाए और क्वेश्चन आंसरिंग हो, एक क्लोज सेशन हो, इस तरह से अगर ये इन्वॉल्वमेंट हो तो मैं समझता हूँ कि वो हक उन तक पहुँचेगा और वो कन्फ्यूजन की स्टेट से निकलेंगे। एक बात थोड़ा सा मैं इमाम खुमैनी के यानी मतलब जो नज़रिया और जो इनकलाब का जो असर आप देखें कि जब थर्ड मिलेनियम होता है रिलीजन के हवाले से, उसकी जो एक तकरीब होती है और जिसमें हर मज़हब की एक रिप्रेजेंटेटिव जाके अपने मज़हब को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो ईरान से आयतुल्ला मिसबा यजदी की क़यादत में डेलीगेशन जाता है, वो कॉन्फ्रेंस में अपने ज़ाहिर मज़हब को की नुमाइंदगी करता है। जब वो रात को स्टे करता है तो वहाँ पे रेड इंडियंस का नुमाइंदा पहुँचता है, उनसे मुलाकात करता है और पूछता है कि ये बताएं कि जो इमाम खुमैनी की रविश थी, अभी जो मौजूदा हैं सैयद अली खामनाई जो इस वक्त रूहानी पेशवा हैं, क्या ये उसी रविश पे उसी फिक्र को आगे लेके चलने? कहाँ बिल्कुल नो डाउट, इसमें कोई है ही नहीं शक की गुंजाइश, आप देख भी रहे हैं और यकीनन वो इसी रविश पे कायम है। आप तो उन्होंने देखें पूछा कि भाई इमाम खुमैनी जब इंकलाब लेके आए तो उन्होंने मुस्तज़फ़ी जहाँ से ये वादा किया कि हम उनको उनका हक उनकी सरजमीन वापस दिलाएंगे, तो हम आयतुल्ला सैयद अली खामनाई से ये सवाल कर रहे हैं कि वो हमें हमारा अमेरिका कब?
अच्छा माशाल्लाह, चलें ये इसी से बात आगे बढ़ गई। आखिर दो सवाल होंगे हैदर भाई से, मैं इसी सवाल से रिलेटेड जो प्रोफेसर साहब ने कहा है, आयतुल्ला इमाम खुमैनी की वफात के बाद और अभी तक हम देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी आई है, मसले फ़लस्तीन में भी डेवलपमेंट्स बहुत तेज़ी से हुई हैं, यानी कि आयतुल्ला खामनाई की रविश है बिल्कुल लाइन पे इमाम खुमैनी वाली, या आपकी नज़र में क्या है?
देखिए इमाम खुमैनी का इंतकाल 89 में हुआ और 89 से देखिए आज 2021 तो ये तकरीबन जो है ना 32 साल हो गए, और जो 32 साल बने अलहमदिल्ला इसमें जो इस मसला फ़लस्तीन ने तरक्की की है वो कमाल पर, मतलब वो इसराइल के जो अपने किसी दौर में कहा था मैं ग्रेटर इसराइल बनाऊंगा ग्रेटर इसराइल बनाऊंगा, आज वो अपनी सरहदों पर दीवारें खड़ी कर रहा है, आज जो जो खत्ता उसके पास मौजूद है उसको बचाने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है कि मैं किस तरह इसको बचा लूँ। बल्कि आप इमाम खुमैनी की बात अगर आप देखें 89 के बाद जो ये सिलसिला चलना शुरू हुआ, हिजबुल्लाह ने तरक्की करना शुरू की और 2000 में जो है ना अपनी ज़मीनें वापस ली, उसके बाद 2006 में शिकस्त दी थी फलस्तीन में, जैसा कि अभी सागर ने बता रहे थे कि मुस्तकिल जो है ना वो फलस्तीन के मुकामी तंजीमों ने मुस्तकिल को शिकस्त दी, तो ये रविश असल में इमाम खुमैनी की थी और इसी रविश को जारी रखा है रहमान मौज़ूम सैयद अली खामनाई ने। बल्कि अभी जैसे प्रोफेसर आसिफ साहब ने फरमाया कि हमारे अहबाब में से किसी ने कि उन्होंने कहा कि 25 साल है कि 25 साल ड्राइवर ने कहा कि 25 साल उन्होंने ये कहा 25 साल में ख़त्म हो जाएगा, उन्होंने कहा 25 साल तुम देखोगे ही, उनके लिए जो 5 साल की बात या 10 साल की बात है उनके लिए वो बहुत जल्दी हो जाए, तो जो ड्राइवर है मौसम सैयद अली खामनाई की रविश है वही रविश जो वहाँ खुमैनी की थी और इन्होंने उसी रविश को जिंदा रखा हुआ है और इंशाल्लाह इसी रविश पर रहते हुए हम बहुत जल्द इस खत्ते में जिसमें फलस्तीन था और आज इसराइल है हम इस खत्ते में इसराइल का खात्मा देखेंगे और ये पूरा खत्ता एक ही नाम से पुकारा जाएगा, उसका नाम होगा फलस्तीन।
बिल्कुल ऐसा ही है और हम देखते भी हैं कि यानी कि जो रहबरी की क़यादत में ऑफरें की गई बैकडोर डिप्लोमेसी के ज़रिए कि आप जो हैं वो इसराइल और फ़लस्तीन के मसले से दस्तबरदार हो जाएं, आपके सारे मामलात खोल देंगे, लेकिन वो नहीं हटे, उन्होंने ख़ुद को मुश्किलात में डाला लेकिन मसले फ़लस्तीन के मसले से एक इंच भी पीछे नहीं हटे। आखिर में बस मैं आखिरी सवाल साबिर भाई से करूँगा, अभी जो हालिया जो सैफुल कुद्स मार्का हुआ है اس کے حوالے سے مختصراً آپ روشنی ڈالیں کہ یہ کیوں شروع ہوا اور اس کا اختتام کس طرح سے ہوا، اور پھر جو اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس کے مستقبل پہ کیا اثرات پڑیں گے فلسطین کے مسئلے پہ؟
اس کی شروعات ہے وہ کوئی رمضان میں نہیں بلکہ پچھلے 3-4 مہینے سے یہ مسئلہ چل رہا تھا، شیخ جرہ کا مشرقی القدس کے اندر، ہم تو مشرقی اور مغربی کی تقسیم کے قائل نہیں ہیں البتہ، کیونکہ اس وقت اس کی ایک تقسیم بندی موجود ہے اور وہ مشرقی علاقے میں یہ سوسائٹی آباد ہے شیخ جرہ، جہاں پر مسلم اکثریت فلسطینی ہے اور مسیحی فلسطینی بھی آباد ہیں۔ یہ اسرائیل چاہتا تھا اور یہ کلیم کرتا ہے، اس کی وہ صحیح ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جگہ ہماری ہے، اس کا ایک مقصد ہے کیونکہ ویسٹ سائڈ پر وہ آلریڈی جو ہے وہ اپنے سیٹلرس کو لا چکے ہیں، وہاں پر پوری آبادکاری کر کے ایک سوسائٹی کی تعمیر وہ کر چکے ہیں۔ اب یہ جو علاقہ ہے یہ القدس شریف کی انٹرنس کا علاقہ ہے، یہ اس کمپاؤنڈ میں انٹرنس کا ایک مین سمجھ لیں کہ ایک راستہ ہے کہ جہاں سے آپ اس سے شریف کے کمپاؤنڈ میں جاتے ہیں جہاں مسجد اقصیٰ ہے، بیت المقدس ہے، جہاں پر چرچ اور پولیس کا گھر ہے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ ادھر سے اس آبادی کو نکالتے اور یہاں پر اپنے سیٹلرس کو لاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی ہی کورٹ میں کیس کیا اپنی ایک صہیونی دہشت گرد تنظیم کے ذریعے، اور اس کیس کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لے کر دائر اسرائیل کی عدالت ہے، اسرائیل کے صحیح کوئی سب ہیں ان کو ہی فیصلہ انہوں نے سارا کچھ کر کے وہ آئے، اور وہ چاہتے تھے اس کو خالی کرنا، لیکن ہوا یہ کہ اس علاقے کے واسیوں نے اپنی مزاحمت نہتے ہونے کے باوجود انہوں نے مزاحمت شروع کی اور کہا کہ ہم اپنے گھروں کو خالی نہیں کریں گے، کہ 1948 سے ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے کہ ہمارے ایک کے بعد ایک علاقے خالی کیے جا رہے ہیں اور یہاں سے ہم ہی آباد ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہاں وہ رک گئے، اور اس کے پیچھے جو اسرائیل کا مقصد تھا وہ قدس کی جو یہودی سازی ہے، جو اس کو یہودیانہ چاہتے ہیں، بالکل ایک یہودی ہے اس کو بنا دینا چاہتے ہیں ایریا، وہ مین مقصد تھا جس میں وہ ناکام ہوئے۔ بہرحال انہوں نے شروع کی مزاحمت اور یہ جھڑپیں گلی محلوں کے اندر شروع ہو گئی صہیونیوں کی اور فلسطینیوں کے مابین، اور پھر رمضان کی جو 27ویں شب ہے اس دن صہیونیوں کا ایک تہوار بھی تھا جو کہ مذہبی تہوار تھا، 100 سالہ تقریبات تھی ان کے مطابق، اس کی ادائیگی کے لیے انہوں نے جان بوجھ کر، جبکہ ان کا وہ روٹ پلان نہیں تھا، آلریڈی جھڑپیں چل رہی تھیں 2-3 مہینے سے چھوٹی چھوٹی، اس کو موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے اپنی صہیونی فورسز کی قیادت میں وہ مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے۔ جب داخل ہوئے وہاں فامالی کی توہین کی، جوتوں سمیت چلے گئے، خواتین جو اعتکاف میں تھیں اس طرف ان کو تدبوب کیا، کہ ایک عالمی آگاہی جو پھیلی، دنیا کا ہر انسان، ہر طبقے سے تعلق رکھنے والا، خواہ وہ اساتذہ کا طبقہ ہو، شاگردوں کا طبقہ ہو، صحافیوں ہو، ڈاکٹر ہو، کوئی بھی ہو، خود ہم نے پاکستان میں یہ مشاہدہ کیا ہے کہ ہر طبقہ زندگی کا اس درد پر چیخ اٹھا اور وہ کھڑا ہوا، اور اس سے بڑھ کر ایک تیسری بات کہ اسلامی حکومتیں جو اس پیرائے میں تھی، جو اس وقت جو عرب دنیا کے حکمران اسرائیل کے ساتھ جو نارملائزیشن کر رہے تھے، چیزوں کو آگے بڑھا رہے تھے، پوری اسلامی دنیا کے حکمرانوں کو بھی مجبور ہو کر اس کے اوپر آواز اٹھانا پڑی، اس کی مرمت کرنا پڑی، اس کے خلاف اٹھنا پڑا۔ یہ فلسطینیوں کی 3 ایسی یہ چیزیں ہیں جو ان کی سب سے بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ جنگ میں کامیابی کی دلیل ہیں، کہ ایک سب سے بڑا یہ کام ہوا۔ اب آگے کیا ہوتا ہے، آگے اس وقت جو وہاں صورتحال ہے مزاحمت کی اور فلسطینی مقامی، اس وقت وہاں پر ایک ایسی صورتحال بن چکی ہے کہ وہ تیار ہیں، وہ یہ اس تیاری کے ساتھ بیٹھے ہوئے اس 11 دن کی پریکٹس کے بعد کہ کوئی بھی مارکہ ہو تو شاید اس کو اسرائیل کو وائپ آؤٹ کرنے کے لیے بھی کوئی اقدامات کیا جائے،
مزید طاقت کے ساتھ۔ بالکل ایسا ہی ہے، یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فلسطینی جو کہ پتھروں سے اسرائیلی ٹینکوں کا مقابلہ کرتے تھے، آج انہوں نے جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر جو ہے میزائل برسائے، اور اسرائیل کا جو یعنی کہ ایک طرح سے روپ تھا اور اسرائیل کی یعنی کہ غرور تھا آئرن ڈوم کا، اس آئرن ڈوم کو انہوں نے ناکام بنا دیا۔ یعنی کہ یہی وجہ بنی کہ وہ ایک بڑی طاقت ان مظلوموں کے آگے جھکنے پہ جو ہے وہ اور ان سے مذاکرات کرنے پہ جو ہے وہ تیار ہوئی، اور یہ سمجھتا ہوں یہی ان کی ایک بڑی کامیابی ہے۔ اور اس
مذاکرات ان سے نہیں ہوئے، مذاکرات نہیں ہوئے بلکہ اسرائیل نے امریکہ کو ریکویسٹ کی 8ویں دن، کہا کہ اس جنگ کو بند کرائیں، ہم مزید اس کو نہیں کر سکتے۔ پھر آپ کو یاد ہوگا 10ویں دن جنگ کے امریکی صدر نے ایک بیان دیا جس کو کہا کہ اسرائیل اگر حملے کم کر دے تو جنگ بندی کی کوشش کی جا سکتی ہے، یہ خود اس سے بڑی دلیل ہے کہ اسرائیل مصیبت میں تھا۔
ہاں، یعنی کہ اسرائیل یعنی کہ مجبور ہوا کہ اس کو جنگ بندی کروائی جائے، لہٰذا یہ تمام ان تمام چیزوں کا میں سمجھتا ہوں جو ہم نے یہاں گفتگو کی، ان تمام چیزوں کا کریڈٹ امام خمینی کو جاتا ہے کہ جنہوں نے بے جان مسئلہ فلسطین میں جان ڈالی، اور آج ایسی جان ڈال دی ہے کہ وہ اسرائیل جیسے جو ہے وہ ایک طاقتور ترین ملک کے اندر، ملک کے سامنے جو ہے وہ مظلوم اور جن کو پست قوم قرار دے دیا گیا تھا وہ کھڑی ہوئی اور اسرائیل کا جو ہے انہوں نے مقابلہ کیا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ آئندہ بھی انشاءاللہ اسرائیل جو ہے وائپ آؤٹ ہوگا اور فلسطینی جو ہیں وہ اپنے ملک کے اندر اپنے گھروں کے اندر جائیں گے اور آرام سے زندگی گزاریں گے. ہم جعفر تیار لائبریری کی جانب سے جو ہے وہ منعقد کردہ اس پروگرام میں آنے والے اپنے جو بھی ہمارے گیسٹ تھے ہم ان کے شکر گزار ہیں ایک مرتبہ پھر. ہم پروفیسر آصف نقوی صاحب, ڈاکٹر صابر ابو مریم, برادر حیدر, پروفیسر بیدار جعفری, پروفیسر مہدی حسن, ہم آپ کے شکر گزار ہیں. انشاءاللہ آئندہ نئے کسی ٹاپک کے ساتھ نئے کسی ایشو کے اوپر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
دلی آرام.